السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، وكان زعيم القوم يرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وارتفعت الأصوات في المساجد، وشرب الخمر، ولبس الحرير، وأتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء، أو خسفا، أو مسقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دين بھائیو، عزیز طلبا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث ہم نے تلاوت کی ہے. بنیادی طور پر اس میں 3 سبق ہیں اور 15 نکات ہیں، 15 باتیں بتائی گئی. پہلا سبق تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی، وہ علامات عذابات کے آنے کی، آزمائشوں کے آنے کی، کہ کب آزمائشیں آتی ہیں، کس کس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. اس کو خبر صادق بھی کہا جاتا ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ آدمی کو رحمت خداوندی سے محروم کرنے والی ہے. تیسرا سبق یہ ہے کہ آدمی کو جب چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو متلاشی ہو اور آزمائشوں سے بچے، تو اس کو زندگی میں ان 15 باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ کہیں میں اس کا مرتکب تو نہیں. تو اس کی دو حیثیتیں بنیں گی. اس کا تعلق انفرادی طور پر بھی ہے کہ آدمی جب فرد واحد کی صورت میں ان عملوں میں سے کسی عمل کا مرتکب بنے گا تو وہ آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، اور جب پوری قوم کی قوم ان اعمال کو کرنے لگ جائے تو پوری قوم کی ہلاکت اور بربادی کا گویا اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوگا. اور اس صورت میں 3 شکلیں بنیں گی عذابات. یہ خبر حدیث شریف میں جو 15 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا. اگر وہ بدعملی ہمارے اندرون میں ہے تو اس کو اپنے میں سے نکالنا ہوگا. اسی کو صوفیہ کے پاس تزکیہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے اندرون میں نہیں ہونا ہے اس کو اپنے اندرون میں سے نکالا جائے. سلب کہتے ہیں اس کو اصطلاحات میں. گویا یوں سمجھیں کہ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں، جس کا ہمارے اندرون سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کیا اس کا اطلاق عصر حاضر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک مسئلہ ہے. اذا كان المغنم دولا، حدیث میں پہلا لفظ ارشاد فرمایا گیا کہ جب بیت المال کو اپنے ذاتی خزانہ، اپنا ذاتی خزانہ سمجھا جانے لگے. اس وقت میں نہ خلیفۃ المسلمین ہے، نہ امیر المومنین ہے، اور پھر بیت المال کا کوئی نظام بھی نہیں. یہ نظام تو سارا بینکنگ کا ہے، جس میں اکثر و بیشتر یہودیت ملوث ہے. یا پھر انسان اپنے نجی پونجیاں اپنے پاس رکھتا ہے، اپنے ذاتی پیسے اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور اپنے اموال زکوٰۃ وغیرہ کو غربا اور مساکین میں اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی فرضیت کے مطابق ادا کرتا ہے. اس زمانے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، تو اس پر ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. زمانے قدیم میں ایک ہی بیت المال ہوا کرتا تھا اور سارے مسلمانوں کو اپنے اموال کو وہاں لا کر رکھ دینا ہوتا، اور ان اموال کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افراد امت کی حیثیتوں کے مطابق اس کے درمیان تقسیم کر دے. نمبر ایک. نمبر دو، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو آدمی میدان جہاد میں حاصل کرے، جنگ لڑے، تحفظ دین کے لیے، تشخص اسلام کے لیے، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان و اسلام اور اپنے شعائر کے تحفظ کے لیے، اپنی آل اولاد کے تحفظ کے لیے اگر آدمی لڑتا ہے کسی سے اور اس پر غلبہ اس کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں، تو اس جنگ میں جو اس کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت بھی بیت المال میں رکھا جاتا ہے. اس سلسلے میں حق بندی کے اعتبار سے سواروں کا حق کتنا ہے، پاپیادہ مجاہدہ کرنے والوں کا حق کتنا ہے، میدان کارزار میں لڑنے والوں کا حق کتنا ہے، پیچھے ان کے گھروں کی حفاظت کرنے والوں کا حق کتنا ہے، یہ درجہ بندی ہے فقہا کے پاس. اس مال کے بارے میں بھی چونکہ یہ حق بنتا ہے لڑنے والوں کا، اور حق بنتا ہے ان لوگوں کا جو ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے وطن کی حفاظت کریں، تو حق کے اعتبار سے جب یہ حق ختم ہونے لگے اور دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھ کر آدمی دبا دے، جو وقت کا امیر ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اس کو ہڑپ کر جائے، تو اس صورت میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے قوم محروم ہو جاتی. اس کا تعلق اجتماعیت سے زیادہ ہے، کیونکہ جنگ اجتماعی طور پر لڑی جاتی ہے، انفرادی طور پہ کوئی جنگ نہیں ہو، اور مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے وہ سب کے مل کر لڑنے کے بعد سب کے درمیان تقسیم ہونے والے مال کو کہا جاتا ہے. تو اجتماعیت اس میں ہے. بیت المال یہ ایک اجتماعی اعمال کے لیے استعمال ہونے والے خزانے کو کہتے ہیں، اس جگہ کو جہاں پر مال جمع کیا جاتا ہے اور پوری قوم کو ملحوظ نظر رکھ کر ان کی حیثیتوں کے مطابق ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس کا تکفل کرنا، یہ کام ہوتا ہے. جب مال غنیمت کو یا بیت المال کے جو لوگوں کا حصہ ہے، غربا کا، مساکین کا، مجاہدین کا، وقت کا امیر، وقت کا خلیفہ، اس بیت المال کے خزانے کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھے، بیت المال میں جمع پونجی کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھے، تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے. تو رحمت خدا بندی حاصل ہو تو طریقہ یہ ہے کہ وقت کے امیر کو اجتماعی طور پر، خلیفہ کو اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مال کی پوری حفاظت کرے اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ حقدار کو اس کا حق دے دے. نمبر ایک، چونکہ ایک اجتماعی عمل تھا بحیثیت انفرادی، آدمی کے لیے پروردگار عالم کا حکم کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی ایک خامی پائی جاتی ہے، والامانت مغنما، آدمی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ مال غنیمت سمجھتا ہے، مفت ہاتھ آنے والی چیز کو غنیمت کہتے ہیں. جنگ میں فتح و نصرت کون دیتے ہیں؟ اللہ. کامیابی اللہ دے رہے ہیں، تو مال غنیمت پھگٹ میں ملا کہ نہیں ملا؟ جب یہ پھگٹ میں مل گیا تو اس کو بولتے ہیں مفت میں ہاتھ آنے والے مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. اس مال کو جو انفرادی طور پر استعمال کرے آدمی، امانت سے تعبیر کیا ہے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بطور مثال کے کوئی کسی کے پاس پین رکھا دے، پنسل رکھا دے، کوئی کسی کے پاس 10 روپیے، 20 روپیے، 50 روپیے، 100 روپیے رکھا دے، یہ کیا ہو گیا؟ امانت. یہ کہا کہ بھائی یہ پین میرا ہے، آپ رکھیں، میں آپ سے کل لے لوں گا، یہ 10 روپیے ہیں آپ کے پاس رکھیں، میں بعد میں لے لوں گا، یہ 100 روپیے اور 50 روپیے ہیں آپ امانتاً رکھیں اپنے پاس، اس کی حفاظت فرمائیں، مجھ سے حفاظت نہیں ہوتی، میرے پاس پیسے کھو جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، میرے پاس جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا۔ جیسے طلباء یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے پیسے استاذ کے پاس ہوں، جیسے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائیں تو استاذ کے پاس بطور امانت رکھا دیتے ہیں، ایسے ہی ہم آپس میں دوستوں کے حوالے ایک دوسرے کے مال کرتے ہیں کہ دوست کسی دوست کو دے دیتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس میرے لیے کچھ پیسے ہیں، رکھیں، میرا زیور رکھیں، میری گاڑی رکھیں، میری جائیداد ہے، میری زمین ہے، میرا مکان ہے، یہ اس کے کاغذات ہیں، ذرا آپ اس کی حفاظت سے اس کو حفاظت سے رکھیں، میں آپ سے بعد میں لے لوں گا، میری ضرورت کے موقع پہ لے لوں گا۔ تو یہ سب چیزیں کیا کہلائیں گی؟ یہ امانتیں۔ مثلاً کسی نے گاڑی دی مجھے، یہ کہہ کر دی کہ صاحب یہ امانت ہے آپ کے پاس رکھے ہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے لے لوں گا، اب میں اس گاڑی کو اپنی گاڑی کی طرح استعمال کروں اس کی اجازت کے بغیر، اب اس گاڑی کو اپنے تصرف میں لاؤں اور جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو یہ کہہ دوں کہ صاحب کون سی گاڑی، کہاں کی گاڑی، کاہے کی گاڑی، کس کو دی تھی، کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے، تو اب کیا کہیں گے آپ؟ ایک آدمی نے آپ کے پاس ایک چیز رکھی اور آپ نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا، یہ کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں والامانت مغنما، امانت کو مفت کا مال ہاتھ آیا سمجھ کر دبا جانا۔ جب آدمی ایسا کرنے لگے تو سمجھو اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ رحمت خداوندی سے محروم ہوتا ہے، نمبر ایک امانت والے کو لوٹانا پڑے گا، نمبر دو قیامت کے میدان میں تو دینا ہی دینا ہے اگر یہاں نہ دیا، نمبر تین اگر نہ دیا تو اس دنیا میں آزمائش آئے گی۔ آزمائش کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ حدیث شریف کے آخری جملے فرما، آخری جملے اشارہ دیتے ہیں، ریحاً حمراء او خصفاً او مصفاً، دیکھو یا تو تند و تیز آندھیاں چلیں گی، ریح حمراء سرخ آندھیوں کو کہتے ہیں، سرخ آندھی عرب میں یوں اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب آندھیاں عرب میں چلتی ہیں تو وہاں کا علاقہ ریتیلا ہے، تو ریت اڑنے لگتی ہے، تو ریت کے اڑنے کی وجہ سے بادل جو ہوتے ہیں وہ لال نظر آنے لگتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ریحاً حمراء، سرخ آندھیاں۔ او خصفاً، خصف کہتے ہیں دھنس جانے، زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مکان کے مکان، دکان کے دکان، محلے کے محلے، دیہات کے دیہات، جتنے افراد وہاں موجود ہوں سارے انسان، جانور، جماد، نبات، حیوان، انسان، سب تہس نہس ہو جاتا، نہیں ہوتا، زمین میں دھنس جاتے، نہیں جلتے۔ تو قصفن سے مراد زلزلے، دھنسا دیے جانے والا عذاب۔ جب آدمی یہ کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ ہو رحمت خود، اول تو رحمت خداوندی سے محروم ہوگا، دوم یہ کہ وہ آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ اس کی صورتیں کیا ہوں گی؟ انفرادی صورتیں الگ الگ ہیں، اللہ تھوڑی تھوڑی پکڑ سے اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے، اگر چھوٹی موٹی پکڑ سے وہ راہ راست پر نہ آئے تو پھر بڑے عذابات کی شکلیں بن جاتی ہیں، اور ان بڑے عذابات میں سے تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا ریح حمراء یعنی سرخ آندھیوں کے جھکڑ کا چلایا جانا، یا زمینوں میں زلزلوں کا آنا، یا پھر او مسخن یا ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے، پہلے بھی ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے پہلے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان میں سے بعضوں کی صورتوں کو بندروں کی صورت بنا دیا اور بعضوں کی خنزیر کی صورت بنا دی۔ تو ہم اس چیز کو بہت چھوٹی سمجھ رہے ہیں، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے ہم یہ سوچیں کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے اوپر حالات کا آنا، آزمائشوں کا آنا، مصائب کا آنا، یہ اللہ کی جانب سے ڈھیل ہے، اس جھیل سے فائدہ اٹھائیں، اگر اس جرم کے مرتکب ہیں تو اس جرم سے توبہ کریں، اس لیے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ امانتوں کا صحیح لحاظ نہ کرنا پروردگار عالم کو بہت غصہ دلاتا ہے۔ جہاں تک پہلے لفظ کا تعلق ہے، اذا كان المغنم دولا والامانه مغنما، یہ دونوں جملے قریب قریب ایک مفہوم رکھتے ہیں. وہ مفہوم یہ ہے کہ امانت کا استعمال صحیح ہو اور حقدار کو اس کا حق دیا جائے. دونوں کا تعلق مال سے ہے، صرف مال ہی سے نہیں بلکہ جو جو چیز امانت بنتی ہے اس کا حق بن جاتا ہے. امانت کے بارے میں پروردگار عالم کا موقف بڑا سخت ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کسی کا کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی حق نہیں دبا سکتا، ورنہ اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. امانت چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے پاس امانت نہیں ہے، امانت داری نہیں، اس کا کوئی ایمان میں حصہ نہیں. چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہوگی. آدمی کے ایمان کے لالے پڑ جا رہے ہوں تو چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی. اور روحانیت میں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے دی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں کہ صاحب اس کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان سات چیزوں کو ایمان کہا جاتا ہے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر اچھی اور بری سب اللہ کی جانب سے ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس میں چوتھی چیز ہے والیوم الآخر، آخرت پر ایمان. تو مومن کن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے؟ آخرت پر. آخرت پر ایمان رکھنے والا امانت میں خیانت کبھی نہیں کر سکتا، کہیں نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، اتنا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. اب دیکھیں، امانت ایک تو وہ ہے کہ مخلوق نے مخلوق کو دی ہو، ایک امانت وہ ہے جو خالق نے مخلوق کو دی ہو، ہے نا. میں آپ کو دوں تو مخلوق نے مخلوق کو دیا، آپ نے مجھے دیا تو مخلوق نے مخلوق کو دیا، اور اللہ نے ہمیں دیا تو مطلب ہے خالق نے مخلوق کو دیا بطور امانت کے دیا. تو جیسے مخلوق کا حق ادا کرنا ضروری ہے، ویسے ہی خالق کا حق ادا کرنا ضروری ہے. جیسے مخلوق کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، ویسے ہی خالق کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. اگر میں کسی کا مال لے کر نہ دوں تو خائن کہلاؤں، جیسا تھا ویسا لوٹا دینا، جتنا تھا اتنا لوٹانا، نہ کم نہ زیادہ، نہ کمی نہ پیش. تو جب اللہ نے ہمیں امانتیں دی ہیں تو جو امانتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو دی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی، جیسی دی ہیں ویسی لوٹانی پڑے گی. آنکھ جس وقت دی تھی تو اس وقت ہماری آنکھ گنہگار نہیں تھی، جب اللہ کو لوٹانی ہوگی تو بے گناہ پاکیزہ آنکھ لوٹانی ہوگی. کان اللہ نے دیے ہیں تو جس وقت دیے ہیں اس وقت یہ کان گنہگار نہیں تھے، تو جب اللہ کو لوٹانا ہوگا تو کان ایسے لوٹانے ہوں گے کہ جیسے گناہ کان سے ہوئے نہ ہوں. یہ اللہ کی امانتوں کا حق ہے. یہ بطور مثال کہ میں نے دو باتیں کہی، بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. حیات اللہ کی امانت ہے، علم اللہ کی امانت ہے، ارادہ اللہ کی امانت ہے، قدرت اللہ کی امانت ہے، سماعت و بصارت اور کلام اللہ کی امانت ہے. یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور بطور امانت کے دیا ہے، اور یہ اللہ کو لوٹانا ہے، اور جب لوٹانا ہے تو ان کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اس کا جائز استعمال کیا کہ ناجائز استعمال کیا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ امانتیں ہیں پروردگار عالم کی جو تمہیں دی گئی، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے. اب یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ اپنے حق کے بارے میں چاہیں تو بندے کو یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں تک ان کے حق کا معاملہ ہے اگر اس حق میں کمی زیادتی ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہیں عذاب دیں اور جسے چاہیں معاف فرمائیں۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، مقادر مطلق ہیں، جو چاہیں کریں۔ لیکن مخلوق کے حق کے بارے میں پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب کوئی بندے نے کسی کا حق مارا ہوگا تو جس کا حق مارا ہے وہ حق مارنے والے کی گردن پکڑ کر بارگاہ خداوند خدوس میں پیش کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے میرا فلاں حق دبایا، فلاں حق دبایا، فلاں حق دبایا، آپ مجھے میرا حق دلائیے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائیں گے اد الامانہ، امانت کو لوٹا۔ آدمی دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا اور تذبذب میں ہوگا تو پروردگار عالم فرمائیں گے اد الامانہ، اس کی امانت لوٹا اس کو، جو حق دیا حق ہے اس کا وہ حق لوٹا اس کو۔ وہ کہے گا انا یا ربی، کہاں سے لوٹاؤں میرے پروردگار، فقد ذهبت الدنیا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا یہاں سے چلی گئی اور میرے ساتھ دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب دنیا کا کوئی حصہ میرے ساتھ نہیں، نہ میرے مرنے کے بعد میرا مال میرے ساتھ آیا، نہ میری جائیداد میرے ساتھ آئی، نہ عہدہ میرے ساتھ آیا، نہ منصب میرے ساتھ آیا، نہ کھٹی کوڑی میرے ساتھ کچھ ہے کہ میں نے اس کا جو حق دبایا اس کو لوٹا دوں۔ کسی کی زمین دبائی ہوگی تو زمین تو وہاں نہیں ہوگی، تو زمین کہاں سے لا کے لوٹائے گا؟ کسی کی جائیدادیں مکانات ڈبائے ہوں گے، وہ کہاں سے لوٹائے گا؟ وہاں مکانات تو ہوں گے نہیں۔ کسی کا مال ڈبایا ہوگا تو وہ مال کہاں سے لا کے لوٹائے گا جبکہ وہاں مال تو ہوگا نہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں جنازہ جاتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو، یہاں تک کہ اولاد باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے لیکن جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہو تو دفنانے سے پہلے اس کی انگوٹھی، دفنانا تو دور، نہلانے سے پہلے اس کی انگوٹھی اتار لی جاتی۔ نہ صرف انگوٹھیاں اتار لی جاتی ہیں بلکہ لباس ہو جو کہ پھٹ جائے گا چند دنوں میں، اس کی کوئی وقعت و اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ لباس بھی اس کے جسم پہ نہیں رکھا جاتا، وہ لباس بھی اتار لیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب کوئی چیز وہاں پہنچنے والی ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پروردگار عالم کے پاس کہاں سے لا کر دے گا؟ اسی لیے بندہ کہے گا عنا یا ربی، اے اللہ کہاں سے لا کے دوں؟ قد ذهبت الدنیا، دنیا تو چلی گئی، دنیا کے ساتھ دنیا ختم، دنیا کی ساری چیزیں ختم، مادیت ختم ہو جائے گی۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہوگی تو اب لا کے کہاں سے دوں؟ لیکن پروردگار عالم فرمائیں گے دل امانہ، ہم یہ سب نہیں سمجھیں گے کچھ، بس دینا ہوگا حق، دینے حق جس کا بنتا ہے۔ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ حق مال کی صورت میں جو دبایا ہے نہ دے گا تو اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، دوسری جگہ روایت میں آیا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس ارشاد مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی نیکیاں ختم کر لے گا لوگوں کے حق دے دے کر، پھر بھی حق والے اپنا حق مانگتے ہوں گے، تو اب اس کو دینے کا کچھ نہیں ہوگا، تو پروردگار عالم جس کا حق باقی ہے ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے، اس طرح وہاں حق ادا کرنا پڑے گا۔ اتنی نازک سی بات ہے کہ حق والے کو اس کا حق دیا جائے اجتماعی طور پر بھی، اور حق والے کو حق دیا جائے انفرادی طور پر بھی۔ اب انفرادی طور پر حق والے کو حق دینا، امانتوں کو ادا کرنا، یہ اس قدر ضروری ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تمہارے مذہب کا ماننے والا ہو یا مذہب سے باہر ہو، تم کسی کا حق نہیں دبا سکتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اکثر و بیشتر آپ حضرات نے سنی ہوگی، خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اس میں بالعدل کا جو لفظ ہے وہاں سے استنباط لے لو۔ دوسری آیت مبارکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے امانتوں کے بارے میں ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صاحب عقاب قوسین مکین گنبد خضرا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ابھی مکے میں تھے، ابتدا کا زمانہ ہے، اسلام کی ابتدا کا زمانہ. اس زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے موقع تلاش فرمایا. وہ کبھی کبھی موقع آتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں ایک شخص تھے عثمان ابن ابی العاص، چابی کعبۃ اللہ کی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اور وہ کبھی کبھی جب جی میں آتا تو آتے اور کھولتے ہفتے میں ایک دو مرتبہ. روزانہ تو دروازہ نہیں کھلا کرتا تھا بیت اللہ کا. اس زمانے میں عثمان ابن ابی العاص کے انتظار میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ وہ آئے اور دروازہ کھولا اور لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں آؤ، اور جس نے بیت اللہ کے اندر نماز عبادت کرنی ہو وہ اندر آئے اور عبادت کر لے اپنی. اب انہوں نے دروازہ کھولا اور بازو کھڑے ہو گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آدمی آ رہا تھا اور اپنی عبادت کر رہا تھا. وہ زمانہ تھا جب بیت اللہ کے اندر 360 معبودان عبادت رکھے ہوئے، بت رکھے ہوئے تھے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس موقع پر آپ بھی اندر تشریف لے جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہما السلام کی بنائی ہوئی تعمیر ہے، اور وہ اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے تھے، وہ مشرک تو نہیں تھے، وہ سچے پکے ایمان والے اور نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے محبوب انبیاء میں سے تھے. چنانچہ اس گھر کے اندر جانا اپنے لیے سعادت سمجھنا، اور آقا علیہ السلام بھی تو یہی سمجھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع چاہا کہ اس کے اندر عبادت کی جائے، تو اس حضور علیہ السلام اس وقت عثمان کا انتظار کرنے لگے. جب انہوں نے اندر جانے، عثمان نے دروازہ کھولا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جانے لگے، تو عثمان نے راستہ روک دیا، کہا کہ محمد رک جاؤ، کیونکہ جس کے پاس چابی ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا، اس کی مرضی تھی، جس کو چاہے عبادت کے لیے اندر جانے دے، جس کو چاہے نہ جانے دے. وہ روک دینا چاہے تو روک سکتا تھا، وہ با اختیار تھا، اتنا اختیار اس کو حاصل تھا. اس نے کہا کہ محمد تم نہیں جا سکتے اندر، پیچھے ہٹ جاؤ. حضور علیہ السلام بہت متین، بہت حلیم، بہت مردبار، جھگڑا کبھی نہیں فرماتے، بہت سنجیدگی، آپ بہت سنجیدگی اور متانت سے نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور خاموشی سے سر نیچے جھکائے ٹھہرے ہوئے تھے. کہ کچھ دیر کے بعد عثمان کے دل میں خیال آیا کہ چلو صاحب، یہ بھی ایک عرب ہے، ایک مکی ہے، ایک قریشی ہے، ہاشمی گھرانے سے اس کا تعلق ہے، ایک بڑی نسبت اس کو حاصل ہے، اسے بھی بھیج دینا چاہیے. مفسرین نے لکھا ہے پہلے روکا اس لیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ محمد تم ہمارے معبودوں کو مانتے نہیں، اور پھر یہاں آ کر عبادت کس کی کرو گے، اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کے پھر یہاں تم آنا چاہو تو ہم تمہیں نہیں آنے دیں. دل میں تو خیال آیا، کیونکہ وہ مذہب کے اعتبار سے ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، اور آپ ایک خدا کے ماننے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی تلقین فرمانے لگے تھے، اور یہ 360 بتوں کے پوجنے والے تھے، مطلب یہ ہوا کہ صریح شرک میں تھے نا، کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے. اللہ کو نہ ماننا کفر تھا، اور دیگر خداؤں، دیگر بتوں کو اللہ کا ہم نوا سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کے ذات و صفات میں ان کو شریک کرنا، جو کمالات اللہ کے ہیں وہ ان بتوں میں تسلیم کرنا، یہی تو شرک کہلاتا ہے، اور کیا شرک کہلاتا ہے. چنانچہ پہلے تو روکا اس لیے کہ نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بعد میں جانے دیا اس لیے کہ عرب ہونے کی حمیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک عرب دوسرے عرب کو اللہ کے گھر میں جانے سے روک دے، اجازت دے دی، چلو جاؤ عبادت کر لو، تمہاری جو کرنی ہے کر لو، نکلو. مگر عجیب سی بات اس موقع پہ یہ ہوئی تھی کہ آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا اندر جاتے ہوئے کہ عثمان، آج یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم نے مجھے اندر آنے سے روک دیا، ذرا سوچو ایک وقت ایسا آئے گا یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا فیل کرتے ہو تم، کیا سوچتے ہو اس دن کیسا ہوگا؟ تو عثمان نے کہا کہ محمد میں یہ سمجھوں گا کہ اس وقت قریش بڑے ذلیل ہو گئے، کیونکہ قریش کے ہوتے ہوئے قریش سے یہ چابی نکل جائے اور کسی اور کے پاس چلی جائے، اور بالخصوص اس کے پاس جس کو آج بیت اللہ کی چار دیواری کے سائے میں کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے میں صحن کعبہ میں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ جس کے پاننے والوں کو جینے کا حق نہیں، وہ جو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کوئی وہاں پسند کرنے کو آمادہ اور تیار نہیں، ان کو عبادت کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اتنے کمزور لوگ آ جائیں، ان کو کب یہ قوت مل جائے گی کہ یہ قریش کے مقابلے میں غلبہ پالیں؟ وہ اس زاویے سے سوچتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ قریش ذلیل ہو جائیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے جواب دیا اور ارشاد فرمایا، عثمان اس وقت قریش ذلیل نہیں ہوں گے، قریش بہت عزت والے ہوں۔ کس اعتبار سے؟ کہ اسی خاندان سے، اسی قبیلے سے تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں۔ آپ قریشی ہیں اور آپ ہاشمی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے نام سے جو نسبت لگ گئی ہے، آپ کو قریشی ہونے کا لقب دیا گیا ہے خاندانی ہونے کے اعتبار سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو عزت ہوگی کہ بے عزتی ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام اپنے اعتبار سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عثمان وہ دن تو قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ بہرحال یوں آئی گئی بات، انہوں نے کہا جاؤ اپنی عبادت کرو اور جاؤ۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، عبادت کی اور واپس ہو گئے۔ ایک زمانے کے بعد میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ بیت اللہ پر تشریف لے جائیں حرم مکی میں اور مکہ مکرمہ کو فتح فرما لیں۔ تو نبی علیہ السلام 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے چل کے آئے۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے مکہ فتح ہونے کے بعد عثمان سے کہا تھا، حضرت علی سے کہا تھا، یا کسی اور صحابی کا نام بھی آتا ہے دوسری روایات میں، جا کر عثمان سے بیت اللہ کی چابی لے آؤ۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ عثمان کا انتظار کر رہے ہیں، چابی آئی، دروازہ کھلا، لیکن عثمان اندر جانے نہیں دے رہے۔ آج مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جا کر چابی لے آؤ، تو عثمان نے کہا کہ بھائی چابی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ غالباً وہ حضرت علی تھے، جو ہو سکتا ہے کوئی اور صحابی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں چابی نہیں دوں گا، میں خود آؤں گا، آ کے محمد کے حوالے کروں گا۔ وہ آئے، آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دے دی۔ چابی دینے کے بعد میں آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، آج تو مٹی کے بنائے جاتے ہیں اور پلاسٹک کے بنائے جاتے ہیں اور صرف فوٹو اتار کر کے اس کی پوجائیں کی جاتی ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنی چیزیں۔ اس زمانے میں پتھر تراش کر بت بنائے جاتے تھے، پتھر پہلے ہی بھاری ہوتا ہے، وزندار، آسانی سے اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، اور وہ چھوٹے بھی نہیں، بڑے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی دیواروں کو دھویا، اس کے اندر سے پہلے ان بتوں کو نکالا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پاک صاف ستھرا گھر تھا، ویسے ہی پاک صاف ستھرا آپ نے بنایا۔ ان بتوں کی طرف آپ اپنے دست مبارک میں جو عصا رکھا ہوا تھا اس سے اشارہ فرماتے تھے اور آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جیسے تلاوت کرتے تھے تو وہ بت اپنے آپ نیچے آ جاتا تھا، اوندھے منہ زمین پہ گر جاتا۔ پھر کچھ چیزیں اور صفائی کرانی تھی تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی معاونت سے بیت اللہ کے اندرونی حصے کو صاف فرمایا، پاک فرمایا، پھر واپس آئے۔ اب دیکھو، عثمان سے چابی لے لی، اندر گئے، پاکی ہو گئی، صفائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا نا۔ اس موقع پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، آپ کے خود چچا ہیں حضرت عباس بھی ہیں۔ اس وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ وہ چابی لیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے تھے نا۔ نبی علیہ السلام جسے عنایت فرمائے تو ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ صاحب آج تھوڑا سا اونچا ہٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ حضور علیہ السلام کو ہمارا چہرہ نظر آ جائے، آج یہ شرف ہمیں مل جائے، یہ عزت ہمیں مل جائے کہ آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے یہ چابی ہمیں عنایت فرما دیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی کہ قیامت تک ہمیں کعبۃ اللہ شریف کا اور بیت اللہ کا اور حرم مکی کا جو ہے نگہبان بنا دیا جائے اور خدمت گزار بنا دیا جائے۔ یہ خدمت ملنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، نبیوں کے بعد اس امت میں ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابو بکر بھی جس میں موجود، سب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چابی آج ہمیں ملے۔ لیکن اس وقت پروردگار عالم قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے حبیب جس سے جو امانت لی ہے اس کو اسی حال میں لوٹانا ہوگا، آپ اس کا حق دوسرے کو دے نہیں سکتے، ارے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، بیت اللہ تو مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے اور کعبہ ہے، لیکن اللہ نے آیت اتاری اور فرمایا کہ عثمان سے لی ہے، عثمان کو لوٹا دی۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے واقعہ نقل فرمایا کہ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ امانت جس سے لی ہے اس کو واپس لوٹانا ہوگا۔ اس سے فقہا نے مسئلے کا استنباط کیا اور لکھا ہے کہ اگر کافر کا بھی حق ہو تو دینا ہوگا، اگر مشرک کا بھی حق ہو تو دینا ہوگا، ارے صاحب چلو مشرک کا تھا لے لو ڈبا لو کام چل جائے گا، نہیں، یہ عثمان ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، عثمان ابن ابی العاص جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی آقا نے لے لی، لیکن اللہ آیت اتار رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ امانت والوں کو اس کی امانت لوٹاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد عثمان کو بلایا کہ عثمان یہ چابی لو تمہارے ہی پاس ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس سے بجبر و اکراہ کوئی لے گا تو اس کے لیے میری بد دعا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، ظلمن اس سے کوئی نہیں لے سکتا، وہ کسی کو دے دے اپنی مرضی سے اور بات ہے، میراث میں تقسیم ہوتے ہوئے کسی کے حصے میں آ جائے وہ اور بات ہے، لیکن عثمان اور آل عثمان سے اس کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے آج تک بھی اسی عثمان ابن ابی العاص کے خاندان میں بیت اللہ کی چابی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خبر دے دی ہے کہ صرف وہ لے گا جو ظالم ہوگا، ظلم کر کے ہی لینا پڑے، نبی نے اپنی دست مبارک سے دیا ہوا ہے، امانت ایسی لوٹائی اور یہ کہہ کے لوٹائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اور ان سے چھین لے۔ وہ تو نبی علیہ السلام تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، رحمت للعالمین تھے، بعد والوں کے لیے گنجائش ہے کہ اس سے لے لیں اور دوسرا خلیفہ اپنے پاس رکھے، نہیں، فرمایا کہ جو لے گا وہ ظالم ہوگا اور اس کے لیے نبی کی بدعا۔ لیکن دی کس حال میں ہے؟ اس حال میں کہ عثمان ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ امانت داری اسلام اور ایمان کا حصہ ہے، اور جس میں امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا حقوق کے ادا کرنے میں امانتوں کو برابر ادا کرو، اس لیے کہ اگر تم میں امانت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اب یہ امانت اگر رکھاتا کافر بھی ہے تو لوٹانی پڑے گی، مشرک بھی رکھاتا ہے تو لوٹانی پڑے گی، یہودی اور نصرانی اور مجوسی رکھاتا ہے تب بھی لوٹانی پڑے گی، سب جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، اس موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس کتنے کفار نے اپنی امانتیں رکھائی تھی، چاہتے تو یہ موقع غنیمت کا تھا، بھئی یہاں سے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خود آپ کا گھر قبضہ کر لیا جا رہا ہے، اور آپ کی جائیدادیں ضبط کر لی جا رہی ہیں، اور آپ کے مال کو چھین لیا جا رہا ہے، اور آپ کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اگر آپ چاہتے تو اس موقع پہ یہ غنیمت کا مال ہے جو میرے پاس ہے، لہٰذا میں اس کو دبا لوں اور اس کو ہڑپ کر جاؤں، تو بہت بہترین موقع تھا، اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کس کی امانت کس کے پاس، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے تو اپنے حق کے طور پر رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ مکے والوں نے آپ کا گھر چھین لیا، آپ کو رہنے نہیں دیا تو گھر چھین لیا گویا، تو اپنے گھر کی قیمت سمجھ کر آپ رکھ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے قربان جائیں اپنے بستر مبارک پر حضرت علی المرتضیٰ کو لٹایا ہے اور یوں ارشاد فرمایا کہ علی یہ فلاں کی میرے پاس امانتیں ہیں، دیکھو کسی کی امانت میں حق تلفی نہیں ہو سکتی ہے، جن کی امانتیں ہیں یہ امانتیں ان کو لوٹاؤ، اور پھر بعد میں تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان امانتوں کو امانت کے رکھانے والوں تک حضرت علی کے واسطے سے پہنچایا، حالانکہ وہ ابھی کافر تھے، ابھی مشرک تھے، ابھی بت پرست تھے، اسنام کے پوجنے والے تھے اور ایک اللہ کو نہیں ماننے والے تھے۔ یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دینا ہوگا۔ پہلا سبق سمجھ میں آیا؟ 15 باتوں میں سے میں نے 2 باتیں لی، ایک بات کیا ہے، اذا کان المغنم دولا والامانت مغنما، 15 میں سے دو. اگر یہ دو باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو بہت بڑا سبق سمجھ میں آئے گا، تفصیل ہے انشاءاللہ اگر یاد رہا. میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر مجلس میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یہ 15 پوری باتیں آپ کو بتاؤں، مگر یاد رہا تو بتاؤں گا، آپ یاد دلا دیں اگر مجھے یاد نہ رہے تو. جتنی جتنی ہوگی اتنی اتنی بتاؤں گا ایک ایک مجلس میں وقت کے حساب سے. آج کی مجلس میں 3 باتیں عرض کرنے کا میرا اپنا ارادہ ہے، اس ارادے کے تحت میں اتنی ہی بات آج کروں گا، بات پوری نہیں ہوگی. حدیث تو میں نے پوری تلاوت کر لی ہے، آگے انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتے چلے جائیں. چونکہ عزیز طلباء، خاص طور پر آپ حضرات سے مجھے یہ گزارش کرنی ہے، اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق. وہ سبق یہ ہے کہ حفاظ کو، علماء کو، دینی لبادہ اوڑھنے والوں کو لوگ اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں. جب رہبر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں تو یہ چیز وہ ہے جو ہمارے لیے بطور سبق کے ہے کہ اللہ کے رحمت ہمارے ساتھ وابستہ ہو. کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اللہ نے سردار بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا کسی ادارے کا، کسی جگہ کا، کسی مسجد کا، کسی محکمے کا، تو ہمارے ذمہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امانتوں کو اہل امانت تک، اہل حق کو اس کا حق دینے میں جٹیں اور اس کی رعایت کریں تاکہ رحمت خداوندی ہماری طرف متوجہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم ہی صحیح حق نہ ادا کریں تو اور کون کرے گا؟ نمبر 3، ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں، اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں مصیبت پہنچے. مصیبتیں اس لیے پہنچتی ہیں کہ جب لوگ امانتوں کو صحیح حق والوں تک نہیں پہنچاتے یا حقوق ادا نہیں کرتے، جیسے کہ مخلوق کا حق ہے تو مخلوق کا حق نہ ادا کرنا یہ امانتوں میں خیانت. خیانت کی 2 قسمیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مخلوق کی امانت مخلوق تک لوٹانا، دوسرے خالق کی امانت خالق تک لوٹانا. خالق کی امانت کیا ہے؟ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے، جسم و جان یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ملک و مال یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو جب اللہ کو لوٹانا ہے تو اللہ نے جیسی دی ہے ویسی لوٹانے کی کوشش اور سعی، اگر یہ آئے گا تو اللہ کا حق ادا ہو. اللہ کا حق یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو، بد نگاہی نہ ہو، کانوں کی حفاظت ہو، بد سماعی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، بد کلامی نہ ہو، دل کی حفاظت ہو کہ غیر کی محبت اس میں نہ آنے پائے. یہ اللہ کی محبت کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات کے ورود کا مسکن ہے، لہذا اس دل کو پاک اور صاف رکھنا. ارادوں میں ناقص ارادے ہمارے ہوتے ہیں، اس میں یاد رکھو کہ اللہ کے خلاف، اللہ کی بغاوت والے ارادے نہ آنے پائیں. اور سما حیات جو اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو پوری امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارے. علم اللہ نے دیا تو یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے جو علم عطا فرمایا، بالخصوص آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم قرآن و سنت ہے. اس علم کا صحیح استعمال ہے، مال کمانے کے لیے، دنیا جمانے کے لیے، دنیا میں عزت پانے کے لیے، دنیا میں لوگوں میں بڑا کہلانے کے لیے، ہر کسی اس علم کا استعمال نہ ہونے پائے. یہ اللہ کی امانت ہے. اس علم کا صحیح مصرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مخلوق کو اللہ کا علم پہنچا کر اللہ کو راضی کرنا چاہو. اور جو قدرتیں اللہ نے عطا فرمائی، جو سکت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو. اگر یہ ہوگا تو اللہ کا حق ادا ہو. ہاں اگر بندے ہیں، غفلت اور نسیان ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پروردگار عالم کی ذات عالی سے امید ہے کہ اعضا و جوارح سے اگر کبھی کوئی غلطی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا چاہیے، پروردگار عالم معاف فرمانے والے. یہ اللہ کا حق ہے. یہاں تک گنجائش ہے کہ آدمی پھر بھی اللہ نے آزادی دی ہے، توبہ کر لے اگر تو اللہ معاف فرما دے. یہ آزادی نہیں دی کہ گناہ کرے، لیکن اگر ہو جائے تو توبہ کرے، یہ آزادی دی. ہاں توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا، یہ آزادی دی. اس کی مرضی، اگر وہ چاہے تو توبہ کی توفیق بھی نہ دے، یہ وہ قادر ہے نا. لیکن جہاں تک حق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق کا معاملہ، جب ہم ذمہ دار بن جاتے ہیں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس امانتیں رکھانے لگتے ہیں، متقی سمجھ کر، دیندار سمجھ کر، حافظ قرآن سمجھ کر، عالم دین سمجھ کر، دین کا مقتدا اور رہنما سمجھ کر لوگ جب امانتیں رکھاتے ہیں، ان کے رکھانے کی دو حیثیتیں ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو یہ کہہ کر دیں کہ ہم واپس لے لیں گے، تب تو اس کا حق بنتا ہے، جیسی لی ہے، جتنی لی ہے، جو لی ہے وہ لوٹائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے استعمال کی آپ کو اجازت دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ ہمارا مال لے لیں اور اس کو دینی کاموں میں صرف کریں، تو یہ حق ہے، اپنے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس کو دین کے فروغ کے استعمال میں لینا ہوگا۔ اگر زکوٰۃ ہے تو تملیغ بنانی ہوگی، بغیر تملیغ بنائے وہ مال حلال نہیں ہو سکتا، اتنی رعایت کرنے۔ اگر ذمہ داری اللہ نے دے دی تو یہ ذمہ داری ہم سب پر بنتی ہے اور اس کا بڑا لحاظ کرنا پڑے گا۔ کل کو آپ بھی ذمہ دار بنیں گے کسی ادارے کے، لوگ لا کے پیسے جمع کریں گے، کہیں گے کہ صاحب یہ مدرسے کے لیے ہے، تو کیا اپنے گھر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر کی ترکاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر کر لیا تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے عذاب کو ہم نے دعوت دی۔ وہ عذاب کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یاد رکھو، میں نے عرض کی ہے، حدیث شریف تلاوت کی ہے جس کا آخری حصہ کیا ہے، ریحاً حمراء، سرخ آندھیاں آ سکتی ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر لوگوں کی دی ہوئی امانتیں اپنے محل پر استعمال نہ ہو، جس کا حق بنتا تھا اس تک نہ پہنچے، تو اللہ سرخ آندھیوں کا عذاب لا سکتے ہیں۔ دوسرا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ زمین پھٹے اور آدمی اس کے اندر چلا جائے۔ تیسرا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ او مسخن، سور کی اور بندر کی صورتیں اللہ بنا دے، یہ ممکن ہے، کیونکہ پچھلی قوموں نے یہی گناہ کیا تو اللہ پاک نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، قرآن مجید میں موجود۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، بڑی بات ہے نا۔ تو دو سبق ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حق اللہ کا، اس کو ادا کرنا ہے، اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو توبہ کرنا ہے۔ نمبر دو، حق عبداللہ کا، بندوں کا حق، امانتیں رکھائی جائیں یا کسی اور کام کے لیے کسی چیز کو رکھایا جائے تو یہ مخلوق کا حق ہے، اور اس پر جس کا حق ہے اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ پہنچے گا نہیں تو اللہ کی جانب سے آزمائشیں آئیں گی اور رحمت خداوندی سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ دھوکہ دینے والے دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کرنے والے فراڈ کر رہے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم سے وہ چھوٹے بچے ہیں۔ یاد رکھو، یہ تقریر اگر میں کروں تو کیسوں کے سامنے کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں، لیکن میں آپ کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کیوں؟ کل کے آپ بڑے ہیں، مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، کل آپ قوم کے سردار بنیں گے، کل قوم کے آپ ذمہ دار بنیں گے، تو آپ کے دل میں آج سے یہ تقویٰ ہونا چاہیے، یہ ڈر آنا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ مخلوق کے حقوق ہیں جو ہمارے لیے پاس بطور امانت کے ہیں، اور اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے اندرون سے ڈر نکل گیا تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ آج سے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو لوٹانا ہے، چاہے وہ ایک پنسل کیوں نہ ہو۔ کلاس میں مول صاحب ہوم ورک لکھانا شروع کر دیں یا املا لکھانا شروع کر دیں، آپ کے پاس پین اور پنسل نہ ہو، بازو والے ساتھی سے کہا بھائی میری پنسل کھو گئی ہے، آپ کی دے دیجیے، میں لکھ کر آپ کو لوٹا دوں گا، اور نہیں دی، بعد میں رکھ لی، تو حق دبا دیا کہ نہیں دبایا؟ یہ چھوٹی ہے، آگے یہی کیا ہوگا، دل سے ڈر نکل جائے گا، خوف نکل جائے گا۔ آج ایک روپیے کی پنسل دبائی، کل ربر والی پنسل دو روپیے والی دبائے، پھر شارپنر، پھر اس کے بعد پورا کمپاس باکس، پھر اس کے بعد کاپیاں، پھر اس کے بعد بستہ، پھر اس کے بعد جو سامنے نظر آئے سب سستا ہو، لے کے چلتے پھرتے نظر، یہ چرستہ ہو، ایسا ہو جاتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے۔ نہیں، آج سے اس ڈر کو اپنے دل میں بٹھاؤ کہ اللہ کا عذاب تین شکلوں میں آئے گا، جب امانتوں میں خیانتیں ہونے لگیں گی، سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اور بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، یہ چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا، یہ اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا۔ اس عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی صورت کیا ہے؟ امانت حق ہے، حقدار تک اس امانت کو لوٹاؤ۔ اس کی دو قسمیں، اللہ کا حق اللہ کو لوٹانا، بندے کا حق بندے کو لوٹانا۔ اللہ کے حق میں کمی ہو تو توبہ کرنا، اور بندے کے حق میں کمی ہو تو توبہ نہیں ہے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ یا تو جا کے معافی مانگو یا نہیں تو اس کا حق لوٹاؤ، کہیں سے بھی کرو کچھ بھی کرو، ورنہ پھر قیامت کے میدان میں اللہ کہیں گے ادل امانہ، امانت لوٹاؤ تو کہاں سے لاؤ گے؟ انا یا ربی قد ذهبت الدنیا، دنیا تو چلی گئی، اب کہاں سے لا کے لوٹائیں؟ یہ کہنا پڑے گا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، پروردگار عالم یہ ایمان یاد دلا رہے ہیں، تم نے یقین اپنا بنایا تھا، تم نے ایمان میں کلمہ پڑھا تھا، یہ جملہ اپنی زبانوں سے ادا کیا تھا کہ ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ میزان عدل قائم ہوگا، پروردگار عالم عدل کی کرسی پر جلوہ فرما ہوگا اور اللہ انصاف کا معاملہ فرمائے گا۔ جب تمہارا یہ ایمان تھا تو تم نے کیا اس دن کو بلا دیا؟ کیا تمہیں یہ گمان تھا کہ آج کا دن نہیں آئے گا؟ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا دن ہے اور وہ آئے گا، سب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے اور وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے۔ پھر اللہ پاک بواسطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز بطور سبق کے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جائے گی، یا آدمی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا ایک آدمی پر ہمارا ریح ہمارا آئے گی، یا ایک آدمی پر آدمی زلزلوں کا شکار ہوگا، یا صورت مس کر دی جائے گی۔ یہ کس صورت میں؟ جب مال زکوٰۃ کو لوگ غرامہ سمجھنے لگے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، مغرمہ کہتے ہیں غرامہ، غرامہ پینالٹی کو کہتے ہیں، یہ کیا صاحب ہمارے اوپر پینالٹی لگ گئی جیسے کہتے ہیں نا، یا ٹیکس سمجھیے آپ دوسرے معنی میں، پینالٹی سمجھنے لگے مال زکوٰۃ کو، ٹیکس سمجھنے لگے مال زکوٰۃ کو۔ جب یہ سمجھنے لگے قوم، جیسے ٹیکس کی چوری کر لیتی ہے قوم، ویسے ہی مال زکوٰۃ کو دبانے لگے، تو پھر یا تو صورتیں بندر کی ہو جائیں گی یا خنزیر کی ہو جائیں گی، یا پھر زلزلے آئیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ ریح ہمرا چلے گی، یا یہ ہوگا اللہ آزمائشوں میں ڈالیں گے، اور یہ تو ہو ہی جائے گا کہ رحمت خدا بندی سے محروم ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت کے حصول کا طریقہ، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کے اعتبار سے اگر یہاں کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہو تو اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے ٹیکس دینے کے بعد، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو مال ہے، اس مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، اگر اللہ اتنا مال دے کہ ہم صاحب نصاب ہو جائیں، تو زکوٰۃ کو ادا کرنا اور لوگوں میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ترغیب دلانا یہ ہماری ذمہ داری، خود بھی زکوٰۃ دینا اور لوگوں کو بھی ترغیب دینا کہ لوگوں زکوٰۃ ادا کرو، خوش دلی سے ادا کرو۔ کیوں؟ اگر نہیں کرو گے تو آزمائشیں آئیں گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے پاس آزمائشیں نہیں ہیں، کون آزمائشوں سے نکلا ہوا ہے، کون راحت میں ہے، کون عافیت میں، سب پریشان ہیں، مدرسے میں طلبہ پریشان، اساتذہ پریشان، منتظمین پریشان، اسکولوں میں اسٹاف پریشان ہے، اور باہر نکلے تو سڑکوں پر چلنے والا معمولی سا رکشہ چلانے والا وہ بھی پریشان، عمدہ لگژری گاڑیوں میں پھرنے والا وہ بھی پریشان، عہدہ اور منصب کا حامل وہ بھی پریشان، فقیر بھیک مانگنے والا وہ بھی پریشان، ہر ایک کی پریشانیاں جدا جدا ہیں، ہر ایک کی مصیبتیں جدا جدا ہیں۔ دراصل یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی جانب سے کہ ہم، ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو اموال زکوٰۃ کے نکالنے کی ترغیب نہیں دیتے، دوسرے لوگ خوش دلی سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی جانب سے آزمائشیں بہرحال آئیں گی۔ تو تین باتیں ہو گئی آج کی مجلس میں، ذمہ دار بنائے اللہ اور قوم کے سردار بنے، اور کہ بیت المال ہمارے زیر تصرف ہو، تو جو جس کا حق بنتا ہے تو اس کا حق اس تک پہنچانا، اور اگر کوئی امانت رکھا ہے انفرادی طور پر تو امانت جس کی ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ لوٹانا۔ تیسرے یہ کہ اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور خوش دلی اور خوش طبعی سے ادا کرنا، یہ رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور لوگوں کے درمیان اس بات کو چلانا کہ لوگوں خوش دلی سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے مخلوق پر خرچ کرو، یاد رکھو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کبھی یہ نہ کہنا کہ لوگوں ہمارے اوپر خرچ کرو، ہمیں دو، اگر تم یہ کہو گے تو علم ذلیل ہو جائے، تم علم کو رسوا کرو گے۔ کبھی کسی امیر کی چوکھٹ پر مت جانا، اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ کہو یتیم کو دے دو، یسیر کو دے دو، مسکین کو دے دو، محتاج کو دے دو، تمہارا رشتہ دار اگر ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، اس کو دے دو، مجھے دو اگر کہو گے تو یاد رکھو ہم اپنی ذلت کا خود سامان کریں، مجھے دو مت کہنا، اپنی ذات کے لیے مت کرو۔ ہاں اگر قوم کے لیے کرنا ہو، قوم کے افراد کے لیے کرنا ہو، جب یہ کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ کہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مال اکٹھا نہیں کیا، لوگوں کے اموال زکوٰۃ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے تو لوگوں پر صحیح خرچ بھی تو ہوتا تھا۔ ذمہ داری اگر کسی ادارے کی لگ جائے تو لوگوں سے لینا تو ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں لینا، اپنی ذات کے لیے لینا الگ ہے، ادارے کے لیے لینا الگ ہے۔ اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں رکھ۔ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے علم کی توہین کرتا ہے، کبھی مت کرنا۔ چاہے ہمیں سائیکل پر جانا پڑے، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں، چاہے چھوٹی گاڑی ملے میسر آ جائے، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں، اللہ عمدہ لگژری گاڑیوں میں پھرائے، یہ کوئی عزت کی بات نہیں، چھوٹی گاڑی اور بڑی گاڑی یہ عزت کی بات نہیں، چھوٹا مکان اور بڑا مکان یہ عزت کی بات نہیں، عمدہ لباس پھٹا پرانا لباس یہ عزت کی بات نہیں، تقویٰ یہ عزت کی بات ہے، طہارت اور پاکیزگی نفس یہ عزت کی بات ہے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کی خشیت یہ عزت کی بات ہے، ایمان کا کمال اور ملکہ یہ عزت کی بات ہے۔ اس کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھاؤ، اور خاص طور پر یہ سبق یاد رکھو کہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، پھر یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پلے پڑا کہ نہیں پڑا کہ، تین باتوں کو اتنی دیر سے دوہرا دوہرا کے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ مجھے ان بڑوں سے نہیں کرنی ہے یہ باتیں، مجھے آپ سے کرنی ہے یہ باتیں، کیونکہ یہ سب آپ سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، ان سے جو بات کرنی ہے وہ کریں گے اس کے موقع کے مناسب، ان کا بھی کچھ حق ہے اس میں، اگر سمجھ جائیں بہت اچھی بات ہے اشارات میں، لیکن میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہنوں میں دماغوں میں اچھی طرح بٹھا لو اس بات کو کہ میں یہ خاص آج کی مجلس، حالانکہ میرا عموماً معمول نہیں ہے اس طرح سمجھانا، میں تحریر کرتا ہوں چلے جاتا ہوں، لیکن یہ ضرورت عصر حاضر کی ہے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، علماء پریشان ہیں، عوام پریشان ہیں، جہلا پریشان ہیں، دانشور طبقہ پریشان ہے، عہدیدار طبقہ پریشان ہے، فقراء اور مساکین کا طبقہ پریشان ہے۔ اس کی جو علتیں ہیں، ان علتوں کو جب ہمارے اکابر نے غور کیا تو اس حدیث کو کوٹ کرایا، بالخصوص میرے نے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے یہ حدیث سنی، اور حضرت نے خاص طور پر فرمایا کہ اس وقت قوم کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور قوم کے ظاہر ہے کہ جو سردار بنیں گے، رہبر اور رہنما اور مقتدا بنیں گے، ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آگے فیوچر تمہارے پاس ہے، ذہن اچھا بٹھا لو۔ اس لیے میں توڑ توڑ کر حدیث شریف کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے چند مجلسوں میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کی مجلس میں نے تین باتیں کہی، تینوں باتوں کو اچھی طرح یاد رکھو، تینوں باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یاد رکھو کہ اگر ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ادا کریں، اور لوگوں کو اس پر ابھاریں، اس کی تلقین کریں، کیونکہ عصر حاضر میں یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے، ضرورت اس بات کی شدید ترین۔ کریں گے انشاءاللہ، سمجھ میں آیا تو کریں گے، پہلے یہ بولو سمجھ میں آیا کچھ، نہیں آیا تو تمہارا منصبوں کو پکڑ لینا، آئندہ مجلس میں آؤں گا تو پہلے پوچھوں گا یہ تین باتیں کہ میں نے کیا کہا ہے، جب آپ بتائیں گے میں نے کیا کہا ہے تو آگے کی تین باتیں بتاؤں گا، نہیں تو نہیں بتاؤں گا۔ بھینس کے سامنے بین بچانے سے فائدہ تو نہیں ہے نا، آئندہ مجلس میں آپ لوگوں کو سنانا ہے، میرے آنے کے بعد میں پانچ منٹ وہاں بیٹھوں گا، کوئی ایک طالب علم وہ تین باتیں جو میں نے آج کہی ہیں اختصار سے مختصر لفظوں میں یہ تین باتیں دہرائے گا، حدیث شریف کے خلاصے کے طور پر، ترجمانی کے طور پر، کہ گزشتہ ہمیں یہ سبق ملا تھا کہ یہ تین باتیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ امانت آئے، تین باتوں میں سے تینوں کا تعلق امانت کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، حق والے کا حق دلانا، اور اللہ کا حق کیا ہے، بندے کا حق کیا ہے، تینوں باتیں ہونی چاہیے۔ آئندہ مجلس تک تیاری کر لو، سر حسب معمول انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگا، درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں، غیر اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا، اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك، وحرر قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله۔ کرتا دھرتا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ، ایک آواز میں، ایک ضرب میں، ایک جہر میں، ایک لہر میں۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ شاہدنا، اللہ معنا، اللہم نبر قلوبنا بنور معرفتک، وحرر قلوبنا بنار عشقک ابدا ابدا یا اللہ۔ ہر عیب سے پاک اللہ ہی ہے، ہر تعریف کے لائق اللہ ہی ہے، یہ شعور دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله 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 الله
محمد رسول الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بچاؤں کو درگزر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو اور عافیت کا معاملہ فرمائیے، درگزر کا بخشش کا معاملہ فرمائیے۔ اے کریم مولا، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، جان جان کر انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کی لغزشوں سے صرف نظر فرما لیجیے، ماں باپ کی خطاؤں سے صرف نظر فرما لیجیے، بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے کریم مولا، ہمارے رشتہ داروں میں جو جو جہاں جہاں بیمار ہے سب کو شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے، بھائی بہنوں کو صحت عطا فرمائیے، بیوی بچوں کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے علماء و مشائخ میں جو علیل ہیں اللہ انہیں صحت عافیت عطا فرمائیے۔ اے کریم مولا، عالم انسانی میں جو جو جہاں بیمار ہے انسانیت کے ناطے ہم تجھ سے شفا مانگتے ہیں، مولا آپ ہی شافی مطلق ہیں، سب کو شفا نصیب فرمائیے۔ اے کریم مولا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مصائب میں گھرے ہیں انہیں عافیت نصیب فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کا سامان فرما دیجئے، اے اللہ محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرمائیے۔ اے کریم مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے کریم مولا، رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، آج امت مسلمہ ذلت کے امیر غاروں میں پڑی ہے، مولا اس کو عزت کی عوج ثریا پر پہنچا دیجئے۔ اے اللہ، آج مسلمان کا خون بہت سستا ہو گیا ہے، اے اللہ گلی گلی کوچے کوچے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اے کریم مولا مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، مال و منال کی حفاظت فرمائیے، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا، شرک و کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفاق و ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے، رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطان کی شیطنت سے حفاظت فرمائیے، نفس کے مکائد سے حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے، باغیوں کی بغاوت سے، مفتینین کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، مفسدین کے فساد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا، جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجئے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجئے، جو نظر بد کا شکار ہیں اللہ ان کی نظر بد کو زائل فرما دیجئے۔ اے اللہ، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے اموال کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو جو لوگ مدارس و مساجد و مکاتب پر لگا رہے ہیں اور خانقاہوں پر لگا رہے ہیں، اے اللہ ان کے جان و مال میں برکت دے دیجئے، اے اللہ جنہوں نے اس ادارے کے لیے اپنے اموال خرچ کیے ہیں، اے کریم مولا ان کے مالوں میں برکت دے دیجئے، اے کریم مولا انہوں نے جس ارادے سے جس نیت سے اموال لگائے ہیں، اے اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، عالم با عمل بنائیے، اے اللہ عالم با عمل بنائیے، اسلام کا کمال عطا فرمائیے، ایمان کا کمال عطا فرمائیے، تقوی و طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، اخلاص و للہیت کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری منتشرہ قوت کو متحد فرما دیجیے، ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے، بیٹھے مجمع کے دلوں کی حالتوں میں اللہ جو چیز چھپی ہے آپ جانتے ہیں، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، سب کے جائز مرادیں پوری فرمائیے، سب کی جائز تمنائیں بلائیے، سب کی جائز خواہشیں پوری فرما دیجیے، اے کریم مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اللہ ہر وہ خیر عطا فرمائیے جس خیر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ ہر اس شر سے اور فتنے سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، جن شرور و فتن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے، اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم مبارک علی حبیبک سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. Thank you.